نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، اے لوگو ڈر جاؤ اپنے رب سے، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے. یوم ترونہا، جس دن تم دیکھو گے، تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، ہر دودھ پلانے والی اپنے بچے کو بھول جائے گی، وتدع کل ذات حمل حملہا، اور ہر حمل والی کا حمل گر جائے گا. وتر الناس سکارا، اور تم دیکھو گے جیسے لوگ نشے میں ہیں. وما ہم بسکارا، لیکن وہ نشے میں نہیں ہوں گے. ولکن عذاب اللہ شدید، لیکن اللہ کا عذاب ہی بہت شدید ہے. یہ سورہ حج کی ابتدائی آیات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، جن سے یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قیامت کا جو دن ہوگا وہ کس قدر مشکل دن ہوگا، کتنا سخت دن ہوگا، کہ وہ دن جس دن دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، تو اس کی شدت کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں، ورنہ کوئی ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو نہیں بھولتی. یہ وہ دن ہے جس دن بچے بوڑھے ہو جائیں گے، حالانکہ بچوں کا حساب نہیں ہے، بچوں کا حساب نہیں ہے جو چھوٹے بچے ہیں، لیکن وہ دن اتنا ہولناک ہوگا کہ بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے. یعنی اس دن کی ہولناکی کو دیکھ کر، وہ دن بہت ہی دہشت ناک دن ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ڈرایا ہے. آپ دیکھتے ہیں، جو آپ لوگوں میں سے ڈرائیونگ کرتے ہیں، کبھی نہ کبھی ڈرائیونگ ٹکٹ آپ کو مل جاتی ہے، تو آپ کورٹ میں جاتے ہیں، کوئی وکیل نہیں کرتے، ٹکٹ پے کر کے آ جاتے ہیں، ہے نا، کیونکہ اتنے بڑا مقدمہ نہیں ہے جس کے لیے کوئی وکیل کیا جائے. لیکن کبھی آپ نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جن کو کوئی سو کر دیتا ہے، ان کی جان یا ان کی اولاد یا ان کے مال کے اوپر کوئی بڑی آفت ایسی آ جاتی ہے کہ ان میں سے کوئی چیز ان کو لگتا ہے کہ ہم سے چھن جائے گی، اس کو ان کے لالے پڑ جاتے ہیں. وہ بندہ پھر کیا کرتا ہے؟ بڑے سے بڑا وکیل ہائر کرتا ہے. ایون ہم نے یہاں تک دیکھا ہے کہ لوگوں کو جائیدادیں بھی بیچنی پڑیں تو بیچ کے بڑے سے بڑا وکیل کرتے ہیں. ایسا ہی ہے نا، کیونکہ جب ان کو پتہ ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں جن کے بیٹے کسی قتل کے مقدمے میں بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، کسی میں پھنس جاتے ہیں، کیسے وہ اپنے بچوں کے پیچھے وہ سب کچھ لٹا دیتے ہیں، بڑے سے بڑا وکیل کرتے ہیں. سوچیں، ایک ایسا مقدمہ جس میں انسان کو اکیلے پیش ہونا ہو، اکیلے بالکل، اس کے ساتھ کوئی وکیل نہیں ہے، خود اپنا مقدمہ پیش کرنا ہے، کوئی ترجمان نہیں ہے، اس کو بہت دلائل بھی نہیں آتے، بہت کورٹ کچہریوں کے ٹرمینالوجیز بھی نہیں اس کو پتا، اس کے مخالف کے پاس بہترین گواہان ہیں، بہترین وکیل ہیں، بہترین سب کچھ ہے. ایسے بندہ جو اس قسم کی سچویشن میں آ جائے اور اس کا مقدمہ دیکھنے کے لیے اس کے سب رشتہ دار، دوست، احباب، جاننے والے، پوری مخلوق اکٹھی ہو جائے عدالت کے کمرے میں، تو سوچیں اس بندے کی انگزائٹی کا حال کیا ہوگا، جبکہ اس کا وہ مقدمہ ہو کہ اس کا سارا فیوچر داؤ پہ لگاؤ، اس کی زندگی، اس کا مستقبل سب داؤ پہ لگاؤ، سوچیں اس بندے کی حالت کیا ہوگی. ایسا مقدمہ کسی اور کو نہیں، مجھے اور آپ کو فیس کرنا ہوگا. جب ہم اللہ کی عدالت میں کھڑے ہوں گے، اس وقت اپنے بھی پرائے ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سورہ معارج میں فرماتے ہیں، تکون السماء کالمہل، آسمان ایسے ہو جائے گا جیسے تیل کی تلچھٹ، اور وتکون الجبال کالعہن، اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے روئی کے رنگین گالے، ولا یسأل حمیم حمیما، جگری دوست اپنے جگری دوست کو نہیں پوچھے گا، یبصرونہم، وہ ان کو دکھائے بھی جائیں گے، دیکھ رہے ہوں گے کہ سامنے ہے وہ میرا دوست کھڑا ہے وہ میرا، لیکن یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، چاہے گا مجرم کہ اپنے فدیے میں دے دے اپنے بیٹے کو، وصاحبتی ہی واخی، اور اپنی بیوی کو اور اپنے بھائی کو، وفصیلت التی تؤوی، اور اس خاندان کو جو اس کو پناہ دیا کرتا تھا، ان سب کو دے دے، جہاں پہ یہ حالت ہو کہ کوئی اپنا نہ ملے نظر آئے، جو اپنے ہیں وہ بھی منہ موڑ گئے ہیں، اور ایسی عدالت ہے جس میں اور تو گواہ ہیں ہی، اپنے اعضاء بھی گواہی دینے کے لیے تیار ہیں، ایسے میں سوچیں کہ انسان کا کیا حال ہوگا، خود کو ایسی عدالت میں کھڑا کر کے دیکھیں، اور پھر جب آپ کو یہ سب منظر سامنے آئے تو سوچیں آپ کا کیا جی چاہے گا کہ کاش آج میرا کوئی حمایتی ہو، آج میرا کوئی وکیل ہو، کاش آج میرا کوئی سفارشی ہو، کاش کوئی میری جگہ پہ بولنے والا ہو۔ اس منظر میں آپ کو نظر آئیں گے ایسے لوگ جو اپنے ساتھ کچھ حمایتی لے کر آئے ہوں گے، کچھ وکیل لے کر آئے ہوں گے، کچھ لوگ سفارشی لے کر آئے ہوں گے، جن کی اللہ کی عدالت میں بہت سنی جاتی ہوگی، جج اس دن اللہ تعالیٰ ہے، منصف اس دن اللہ تعالیٰ ہے، یہ لوگ ایسےوں کو ساتھ لائے ہوئے ہیں جو اللہ کے بڑے پیارے ہیں، جن کی باتیں اللہ سنتا ہے، جن کی سفارشیں اللہ قبول کرے گا۔ اب کیا ہمارا جی نہیں چاہے گا کہ ہمارے ساتھ بھی ایسے وکیل ہوں اور ایسے سفارشی ہوں کہ مجھے بولنا نہ پڑے، یہ میری جگہ پہ بولیں، مجھے کچھ کہنا نہ پڑے، یہ کہہ دیں اللہ کو، میری کیا وقت ہے، یہ بولیں گے تو اللہ ان کی سنے گا، کیا ہمارا جی نہیں چاہے گا؟ تو اگر آپ پوچھیں ان لوگوں سے، آج اس منظر کو ذہن میں لے کر آئیں، پوچھیں ان لوگوں سے کہ آپ کو کہاں سے یہ ملے، ہمیں بھی بتاؤ، تو وہ جواب دیں گے کہ وہ دنیا سے ہم لے کر آئے ہیں، یہاں نہیں ملتے، وہاں پر آپ زمین بھر سونا دے کر بھی وکیل نہیں خرید سکیں گے، سفارشی نہیں خرید سکیں گے، حمایتی کسی کو نہیں بنا سکیں گے۔ وہ کہیں گے یہ تو دنیا میں ملتے تھے، آپ وہاں سے لے کر آتے، اب ہمارا کیا جی نہیں چاہے گا کہ کاش ہم دنیا میں اپنے لیے وہ حمایتی ہائر کر لیتے، وکیل ہائر کر لیتے، چاہے ہمیں کتنی بھی قیمت دینی پڑتی، ہم ان کو ہائر کر لیتے، تاکہ آج اللہ کی عدالت میں ہمارے لیے آسانی ہو جاتی، آج ہم دیکھیں گے کہ وہ وکیل جن کی ہمیں وہاں ضرورت پڑنی ہے وہ کیسے ہم یہاں پہ ہائر کر سکتے ہیں، وہ کیسے ہم یہاں پہ ہائر کر سکتے ہیں، آج ہمارے پاس موقع ہے، ہم کیسے اپنے سفارشی اکٹھے کر سکتے ہیں، اپنے حمایتی اکٹھے کر سکتے ہیں، جو ہمارے لیے بولیں اللہ کے پاس اور جو ہمارے لیے جھگڑا کریں اللہ کے پاس۔ ان میں پہلا حمایتی ہے قرآن، اللہ کی کتاب، اللہ کا کلام، کہ جب انسان قبر سے اٹھے گا تو ایک نورانی چہرے والے خوبصورت نوجوان کو دیکھے گا، وہ نوجوان کہے گا تو مجھے پہچانتا ہے؟ وہ کہے گا نہیں، کہے گا میں وہ ہوں جس کو تو دن میں پڑھا کرتا تھا، بھوکا پیاسا ہوتا تھا تو مجھے پڑھا کرتا تھا، یعنی روزے میں ہوتا تھا تو مجھے میری تلاوت کیا کرتا تھا، اور رات کو میں تجھے بستر سے الگ رکھتا تھا، راتوں کو بھی اس کی تلاوت کرتا تھا، یعنی تہجدوں میں کھڑا ہوا اور تلاوتیں کر رہا ہے، یہ ہے وہ قرآن، اس کو آج ہم نے اپنا وکیل بنانا ہے، اور یہ جو مہینہ شروع ہونے والا ہے یہ ہے ہی قرآن کا مہینہ، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ تعالیٰ نے فرمایا رمضان کا مہینہ وہ ہے، یہ نہیں فرمایا جس میں روزے فرض کیے، جس میں ہم نے قرآن کو نازل فرمایا، کیونکہ قرآن وہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے انسانیت کا رخ بدل دیا، آج میں اور آپ مسلمان اس لیے کہ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا تھا، یہ وہ مہینہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، پہلی وحی آئی، جہالت کے اندھیروں سے اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو نکال کے اسلام کا نور دکھایا، زندگیاں بدل گئیں، اس مہینے میں قرآن کے نزول کے بعد ہی پھر حضرت عمر بن خطاب عمر فاروق بنے، ٹھیک ہے، ابو بکر صدیق اس طرح بنے کہ اس قرآن کی طرف آئے، اس قرآن نے زندگیوں کو بالکل بدل کے رکھ دیا. وہ رضی اللہ عنہم کس طرح ملے، کیسے اللہ ان سے راضی ہو گیا، اس قرآن کے اوپر عمل کرنے کی وجہ سے، اس قرآن کی طرف آنے کی وجہ سے. تو یہ قرآن اس دن کیا کرے گا، یہ اللہ کی عدالت میں کھڑا ہو جائے گا. سبحان اللہ، اس کی وہ خوبصورت صورت ہے نا، یہاں پہ تو اب یہ کتاب کی طرح ہمیں نظر آ رہا ہے، اس کی خوبصورت صورت ہوگی، انسانی صورت ہوگی. یہ اللہ کی عدالت میں کھڑا ہو کے کیا کہے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے، اللہ اس نے مجھے پڑھا، اللہ اس نے میرے اوپر عمل کیا، اللہ اس نے میرے ساتھ وقت گزارا. آج لگ رہا ہے یہ گونگا ہے، یہ بولتا نہیں ہے، کل پتا چلے گا کہ اللہ اس کو زبان دے دے گا. اور یہ حدیث میں آتا ہے، لفظ حدیث میں کیا آتے ہیں، جھگڑا کرے گا اللہ کے سامنے. ہم کہاں جھگڑا کر سکتے، یہ کھڑا ہو کے جھگڑا کرے گا. سبحان اللہ، یہ کہے گا. اس کا مطلب ہے اس بندے کے کوئی ایسے کام بھی ہیں جن کی وجہ سے اس کو جھگڑا کرنا پڑا، ورنہ یہ اتنا صاف ہوتا تو سیدھا ہی نکل جاتا. لیکن وہ جھگڑا کرے گا، نہیں اللہ اس کو معاف کر دے، نہیں اللہ میں نے اس کو جنت میں لے کے جانا ہے. اور خاص طور پہ دو صورتیں ایسی ہیں قرآن کے اندر جو اتنی فضیلت والی ہیں، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران. یہ کیسے ہوں گی کہ وہ بندہ کھڑا ہوگا اور دو بادلوں کے جھنڈ ہیں، یا دو بادل ہیں، یا دو سائبان ہیں، یا جو دو پرندوں کے جھنڈ ہیں جو آئیں گے اور اس کے اوپر سایہ کریں گے. اور یہ دو صورتیں کھڑی ہو کے، حدیث میں آتا ہے کہ ڈٹ کے سفارش کریں گی کہ اللہ اس کو معاف کر دے. یہ قرآن، ہم نے تو اس کی قدر ہی نہیں جانی. یہ وہ ہے جو ہمارے لیے وہاں پہ کھڑا ہو جائے گا. یہ آج نہیں لگتا ہمیں، یہ آج ہمیں ایسا نہیں فیل ہوتا کہ ہاں اس کو کوئی پتہ نہیں، چلو پڑھ لیا تو اتنا ثواب مل جائے گا اتنا. لیکن کبھی آپ نے اس طرح سے اس کو سوچا ہے کہ یہ میرے لیے سفارش کرنے والا ہے، یہ میرا وکیل بننے والا ہے. اگر میں اس کو ساتھ نہ لے کر گئی تو جیسے کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ پھر یہ قرآن کیا کرے گا، جس نے قرآن کے حقوق نہیں ادا کیے ہوں گے تو حدیث میں آتا ہے جس نے اس کو پسے پشت ڈالا، اس کو یہ دوزخ میں گرا دے گا. کیونکہ یہ جھگڑا کرے گا اس فرد کے ساتھ کہ تو نے میرا حق نہیں ادا کیا. اور جس نے اس کا حق ادا کیا ہوگا، یہ اس کے لیے سفارش ایسی کرے گا کہ جس کی سفارش سنی جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم وہ سفارشی ہے جس کی سفارش اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، یعنی اللہ اس کی سفارش کو رد نہیں فرمائیں گے. ابو موسیٰ اشعری نے فرمایا، یقین جانو یہ قرآن تمہارے لیے اجر بھی بن سکتا ہے اور عذاب کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے. تم قرآن کی تابعداری کرو، یعنی اس پہ عمل کرو، اور ایسا نہ ہو کہ قرآن تمہارے خلاف وہاں پہ گواہی دے. تم اس کو پیچھے نہ ڈالو، کیونکہ جو شخص قرآن کی تابع داری کرتا ہے قرآن اس کو جنت کے باغیچوں میں پہنچا دیتا ہے، اور جو اس کا پیچھے ڈالتا ہے اس کی گدی سے پکڑ کے یہ اس کو دوزخ میں پہنچا دے گا. یہ عام چیز نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. یہ حدیث میں آتا ہے اللہ نے آسمان سے رسی زمین کی طرف لٹکا دی ہے. امیجن کریں اس کو، آسمان سے ایک رسی لٹک رہی ہے زمین کی طرف، جو اس کو تھام لے گا اس کا کنیکشن کس سے جڑ جائے گا، اللہ تعالیٰ سے. اس کا ایک سرا اللہ کے پاس ہے اور ایک سرا انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتار دیا ہے. اب اس سرے کو اگر آپ نے پکڑ لیا تو اللہ سے جڑ جائیں گے. یہ یاد رکھیے کہ جس نے اس کو چھوڑ دیا وہ گمراہ ہو جائے گا. تو یہ تو اللہ کی رسی ہے، یہ تو اللہ کا کلام ہے. جیسے آپ کسی کو مس کرتے ہیں نا، جب کسی کی بہت یاد آتی ہے تو کیا جی چاہتا ہے، اس کی آواز سن لوں، اس کی آواز سن لوں، اس کو جلدی سے آپ کال کرتے ہیں. اگر وہ دنیا میں نہیں ہے تو پھر کیا کرتے ہیں، اس کی کوئی ریکارڈنگ، اس کی کوئی ویڈیو آڈیو آپ لگا کے وہ سننے لگتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ آپ سے بات فرما رہے ہیں، اس قرآن میں اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے بات کر رہے ہیں. یہ اللہ کی آواز ہے. جیسے اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن کھولتے تھے اور قرآن پڑھتے تھے تو اتنے زیادہ جذبات سے مغلوب ہو جاتے تھے، رونے لگتے تھے، اور قرآن کو دیکھ کے فرماتے تھے یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے، اور روتے روتے اپنا سر قرآن پہ رکھ دیتے تھے. ان کو یہ محسوس ہوتا تھا اللہ تعالیٰ ہم سے بات کر رہے ہیں. ہمیں کیوں محسوس نہیں ہوتا کہ ہم اس طرح دل سے نہیں پڑھتے، ہمارا بس یہ الف کے اوپر اتنا ثواب، لام کے اوپر اتنا ثواب، اتنا مجھے ثواب مل گیا، پورا پورا پارا جلدی جلدی بس ختم کرو، اور ختم کر کے بس میں نے قرآن ختم کر لیا. ہم اس طرح نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے بات فرما رہے ہیں، میں ذرہ اور کہاں وہ کائنات کا رب مجھ جیسے سے بات کر رہا ہے. یہ سوچ کے اگر آپ اس قرآن کو دیکھیں گے تو آپ کے دل کی کیفیت بدل جائے گی، اور یہ قرآن آپ کو واقعی اندر سے بدل دے گا. کیونکہ قرآن کے بارے میں آتا ہے قرآن کریم میں کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی جبل پہ، کسی پہاڑ پہ نازل کرتے وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا. پھر ہم جب اس قرآن کو اتنا پڑھ کے، دورہ قرآن کر کے، یہ کر کے جب ہم رمضان ختم کرتے تو ہماری دل کی دنیا بدلی ہوتی. وہ کیوں نہیں بدلتی؟ کہ قرآن صرف لپ سروس رہ گیا، بس زبان سے پڑھتے جاتے پڑھتے جاتے ہیں، اور کچھ پتہ نہیں ہے کہ کیا کہہ رہے ہیں. تو قرآن سے یہ زندگی بدلنے کا سامان ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، اور اس کے ذریعے ہم سب اپنی زندگیوں کو، اپنے گھروں کو، اپنے ایمانوں کو تازہ کرتے ہیں. جیسے آپ فون کو رات کو چارج پہ لگا دیتے ہیں نا، ساری رات چارج ہوتا ہے تاکہ پورا دن آپ اس کو استعمال کر سکیں، 100% بیٹری ہونی چاہیے. قرآن اور یہ جو نیکیاں ہیں جو اس مہینے میں ہم کرنے والے ہیں، یہ ہماری بیٹری کو چارج کرتی ہیں اگر ہم واقعی صحیح سے کریں. اس لیے تاکہ 11 مہینے ہماری بیٹری چارج رہے، ہمیں بھی تو آخر ایمان کی دولت، ایمان میں اضافہ ہمیں بھی تو چاہیے نا، ہماری یہ بیٹری چارج ہونے کی ضرورت ہے نا. ہمیں بھی یہ ضرورت ہے کہ ہمارے اندر تقویٰ آئے، ہمیں بھی یہ ضرورت ہے کہ ہم اور نیکیاں کر کے اور قرآن کو سیکھ سمجھ کے اللہ کے قریب ہو جائیں. تو یہ بیٹری جب چارج ہو گئی، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ 11 مہینے اس کا اثر رہتا ہے. لیکن جب بیٹری چارج نہیں ہوئی ہوتی تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر جیسے رمضان شروع کیا تھا، رمضان ختم ہوتے ہی پھر ویسے ہی ہو جاتے. یہ تو وہ کتاب ہے جس کی، جس کو نازل کرنے کے وقت آسمانوں پہ تیاری کی گئی. سورہ جن میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جنوں نے جا کے کیا کہا اپنے قبیلے سے، کہ ہم بھی حیران تھے کہ کیوں آسمانوں پہ پہرے لگ گئے، یا انسانوں کے ساتھ کوئی بڑا معاملہ ہونے والا ہے، یا کوئی ان کے ساتھ کوئی خیر کا، بھلائی کا معاملہ ہونے لگا. کہ اس سے پہلے شیاطین، جنات اوپر جا جا کے آسمانوں میں بیٹھا کرتے تھے، اس کے بعد ان کی انٹری بند ہو گئی. یوں یہ قرآن اترنے والا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی اہمیت دی ہے کہ اس کے لیے سیکیورٹی سسٹم اوپر کے بہت سخت کر دیے. یہ وہ معجزہ ہے کہ جو زندہ اور باقی رہنے والا معجزہ ہے. دیکھیں تمام پیغمبروں کے معجزے کو کیا ہوا، کہ مثلا موسیٰ علیہ السلام کے معجزات آپ نے پڑھے ہوئے، آسا ہے، ید بیدا، اور پھر سمندر کا پٹنا، اور یہ سب معجزات ہیں، لیکن وہ ان کی زندگی کے ساتھ ختم ہو گئے. ان کے بعد کی جو نسلیں تھیں وہ اپنے بچوں کو بتاتی ہوں گی کہ ہاں ہمارے پیغمبر آئے تھے، ان کا یہ معجزہ تھا، ان کا یہ تھا، لیکن بچے آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے تھے. اگلی اگلی نسلیں صرف کانوں سے سنتی رہیں، وہ دیکھ نہیں پائیں اس معجزے کو. لیکن سبحان اللہ، ہمیں، ہمارے نبی کو جو معجزہ ملا وہ آگے نسل در نسل ہم تک پہنچا ہے، اور ہم وہ کلام پڑھ رہے ہیں جو کسی وقت میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا ہوا ہوگا، صحابہ کی زبان سے ادا ہوا ہوگا، جبرائیل امین کی زبان سے ادا ہوا ہوگا. ہم وہ الفاظ پڑھ رہے ہیں. ان کی اہمیت کو جانیے کہ یہ کیا چیز ہے جو ہمیں مل گئی ہے. اس کی خوشیاں منانی ہیں اس مہینے کے اندر کہ یہ قرآن ہمیں مل گیا. یہ قرآن کی سیلیبریشن کا مہینہ ہے کہ ہم خوش ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا عظیم کلام ہمیں عطا فرما دیا. اور پھر روزے کا قرآن سے کیا تعلق ہے؟ دیکھیں جب انسان روزہ رکھ کے کلام سنتا ہے اور پڑھتا ہے نا، تو قرآن کا اثر دل پہ ہوتا ہے. آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب تورات دینی تھی تو کتنے دن روزہ رکھوایا تھا؟ 40 دن روزہ رکھوایا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے تورات دی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہرا میں جا کے بیٹھتے تھے، ان کا بھی ایک طرح کا روزہ تھا، سب سے کٹ کے ایک جگہ پہ بیٹھے میں. وہ اس وقت ان کو جا کر یہ قرآن ملا تھا، یہ وحی ملی تھی. اس لیے روزے کا قرآن کے ساتھ ڈائریکٹ تعلق ہے. تو ہمیں اس قرآن کے ساتھ وقت جتنا آپ گزار سکتے ہیں اتنا کم ہے. یہ ہے قرآن کا مہینہ، اس میں صرف ساری کی ساری توجہ قرآن پہ ہونی چاہیے. چاہے آپ یعنی نفل بھی پڑھیں تو اس میں بھی زیادہ سے زیادہ قرآن ہو، یا ویسے آپ بیٹھ کے پڑھیں یا اس کا ترجمہ. لوگ پوچھتے ہیں قرآن پڑھیں تلاوت کریں یا ترجمہ پڑھیں, تو بات یہ نہیں, سبھی ضروری ہیں. آپ تلاوت بھی کیجئے, آپ ترجمہ بھی اس کا پڑھیے تاکہ آپ عمل کر سکیں, آپ سمجھیں بھی اس کو, آپ اس کے اوپر تدبر بھی کیجئے. تو یہ سب چیزیں قرآن کے ساتھ ہیں. آپ اس کے لیکچر بھی سنیے, اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. تو ہر طرح سے وقت بس اس قرآن کے ساتھ گزارنا ہے, اور اس کی ابھی سے پلاننگ کر لینی ہے کہ میں نے کس طرح سے اس کو مطلب دورہ قرآن کہاں کرنا ہے, میں نے کہاں پہ میں سنوں گی, میں نے تلاوت کس وقت کرنی ہے, کتنے کتنا میں نے تلاوت کرنا ہے, میں نے ان آیات کے اوپر تدبر کیسے کرنا ہے, کب کرنا ہے. اور یہ اس کو اس طرح سے آپ نے کرنا ہے کہ خوش الہانی سے, جیسے یہ نہیں کہ بس تیزی تیزی سے پڑھ رہے, خوش الہانی سے, یعنی اپنی بیسٹ آواز کے ساتھ اس قرآن کی تلاوت کرنی ہے. کیوں؟ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کسی آواز کے لیے اس قدر کان نہیں لگاتا جس قدر وہ اچھی آواز کے ساتھ قرآن پڑھنے پر لگاتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو انسان کا قرآن پڑھنا جب وہ اچھی آواز کے ساتھ پڑھتا ہے تو اتنا پسند آتا ہے, اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو توجہ دیتے ہیں کہ میرا بندہ قرآن پڑھ رہا ہے. اس کو, بات تو بری ہے لیکن مجھے کہنی پڑ رہی ہے, اس کو ایسے توجہ دینی ہے جیسے ہم اپنے سیل فون کو دیتے ہیں. ہاں, اس کو ایسے توجہ دینی ہے. آج میں نے صبح اس کے اوپر آنے سے پہلے میں نے کہا ذرا میں سٹیٹسٹکس نکالوں, مجھے بھی پتا ہو کہ کتنی ہم سیل فون کو توجہ دیتے ہیں. تو جو آپ بھی گوگل کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ایوریج بندہ جو ہے کتنا ٹائم اپنے سیل فون کے ساتھ لگاتا ہے. بعض جگہ پہ تھا کہ آل دا ٹائم, اور 5 گھنٹے سے لے کے مجھے جو کم سے کم سٹیٹسٹکس ملے نا آن لائن, وہ تھا 1.5 گھنٹہ پر ڈے. ہمیں اندازہ نہیں ہوتا 1.5 گھنٹہ پر ڈے ہم اپنے فون سے لگاتے ہیں, چاہے ہم ٹیکسٹ کر رہے ہیں, چاہے ہم فون کر رہے ہیں, چاہے اس کے اوپر کچھ سن رہے ہیں, چاہے کچھ دیکھ رہے ہیں, چاہے گروپس کے اندر ہیں, چاہے ہم کوئی ریسیپی اس کے اندر سے چیک کر رہے ہیں, چاہے ہم نے الارم اس کے اوپر لگا, کچھ بھی ہے, 1.5 گھنٹہ ایوری ڈے ہم اس کو دیکھتے ہیں. سپلٹ ہوتا ہے لیکن 1.5 گھنٹہ ہم اس کو دیتے ہیں. اور اس کے اوپر انہوں نے لکھا ہوا تھا, اب یہ سوچیں غیر مسلموں کی باتیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا مطلب ہے 23 دن سال کے ہم اس فون کو دے دیتے ہیں, 23 دن اپنے سال کے. اور رمضان کتنا ہے؟ ہاں 29 یا 30 دن کا. یعنی اسی وجہ سے تو ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا, ہم کہتے ہیں ہمارا وقت کہاں جاتا ہے, وہ یہ کھا جاتا ہے. میں نے نہیں کسی کو ابھی تک کوئی ایسا عالم فاضل بنتے دیکھا یا زندگیاں بدلتی بھی دیکھی اس سیل فون سے. ہم کہتے تو ہیں کہ ہم بڑے خیر کے کام اس پہ کر رہے ہیں, لیکن اتنی ویڈیوز دیکھ کے بھی کچھ بھی نہیں بنتا, وہ صرف انفارمیشن ہی ہے, نالج نہیں ہے, علم نہیں ہے. اتنا وقت اگر ایک بندہ لگاتا ہے فون کے ساتھ, اور یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ ہر بندہ دن میں 150 times 150 دفعہ اپنا فون چیک کرتا ہے. اور میں سوچ رہی تھی کہ اگر اس فون کی جگہ کاش قرآن ہو, کہ ہم ہر منٹ پہ دیکھیں, میسج تو نہیں آیا, کسی کا میسج تو نہیں ٹنگ بجی اور ہم فوراً فون اٹھا کے دیکھتے ہیں, میسج تو نہیں ہے. یہ ان انسانوں کے میسیجز کو ہم کتنی توجہ دیتے ہیں جن سے ہمیں 1000 گلے شکوے ہیں اور جن کے لیے کینے دلوں میں بھرے ہوئے ہیں, ان کے لیے ہماری توجہ کتنی ہے. اور وہ اللہ جو ہم سے اتنی محبت کرتا ہے, اس کا بھی تو یہ کلام ہے, اس کا بھی تو میسیج ہے. کیا ہم اسی طرح قرآن کو بھی کھولتے ہیں کہ 5 منٹ کا ذرا وقفہ ہے, اچھا ابھی وہ ہانڈی کو پہ ذرا پریشر لگایا, چلو میں اتنی دیر جلدی سے قرآن کھولوں. وہاں پہ ہمارا فون ضرور پڑا ہوتا ہے, قرآن نہیں پڑا ہوتا. کیا میں 5 منٹ نہیں, اس کے لیے اب میں بیٹھوں گی, جب سوچوں گی تو پھر میں پڑھوں گی. اس لیے پھر ہم پڑھنے سے محروم رہ جاتے ہیں. اگر اسی طرح ہم قرآن کو, چاہے میں, اچھا 1 منٹ ہے نا میرے پاس, 1 منٹ میں 1 آیت پڑھی جا سکتی ہے, 1 آیت سے زیادہ پڑھا جا سکتا ہے. 1 منٹ بھی ہے تو 1 منٹ کو بھی اویل کروں. میری بہنوں, یہ وقت جو ہے یہ واپس نہیں آنا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا نا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ وقت بہت تیزی سے گزرے گا, سال مہینے کی طرح, مہینہ ہفتے کی طرح, اور ہفتہ دن کی طرح. وہ آج ہو رہا ہے. آپ دیکھتے ہیں رمضان پہ رمضان آ رہا ہے, آپ دیکھتے ہیں کہ کیسے رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے, ادھر ختم ہونے کا ٹائم آ جاتا ہے. हमें पता भी नहीं चलेगा कि हमारी इस जवानी से बुढ़ापा आ जाएगा, और हमें पता भी नहीं चलेगा और हम कब्र में बैठे हुए सवालों के जवाब दे रहे होंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नहुम यरौनहु बाईदा, वो इसको देखते हैं दूर है, अभी ये बहुत दूर है, कयामत और ये सब बहुत दूर है। वह नराहु करीबा, हम कहते हैं करीब है, हम करीब देख रहे हैं। किसकी बात सच्ची है, आपकी कि अल्लाह की? हाँ, तो वो अल्लाह ताला तो फरमाता है करीब है। हम सोचते हैं कि अगर 100 साल भी गुजर जाए और कयामत ना आए तो हम में से कितने हैं जो 100 साल तक जिएंगे, उससे पहले ही हमें तो मौत आ जानी, हमारी तो कयामत शुरू हो गई ना। 100 साल तक भी अगर कयामत नहीं आती तो इस चीज से ऊपर वो नहीं कहें कि अभी तक उतने 1400 साल गुजर गए, अभी तक तो आई नहीं। तो ये 100 साल भी अगले ना आई तो भी हमें मौत तो आ ही जानी है ना। ये ऐसी है कि जैसे एक पानी की टैंकी के नीचे सुराख कर दें तो क्या होगा, छोटे से छोटा भी सुराख हो तो एक दिन वो टैंकी खाली हो जाएगी। आपको कितनी ही लंबी जिंदगी मिल जाए, 80-90 साल की भी मिल जाए, एक दिन ख़त्म हो जानी है। और हम नहीं जानते कि अगले रमज़ान में हम बैठे होंगे या नहीं। हम तो ये भी नहीं जानते कि अगले रमज़ान में हमारी सेहत का हाल क्या होगा। हम तो ये भी नहीं जानते कि ये रमज़ान भी, मैं अभी लेक्चर दे रही हूँ और आप सुन रहे हैं ना, हम ये भी नहीं जानते ये रमज़ान भी आएगा या नहीं आएगा। तो हमने जो कुराने पाक को शुरू करना है ना, वो पहले रमज़ान पे नहीं शुरू करना, फिर कब करना है? आज। और आज भी अभी, अभी खोलें अपने फ़ोन, उनके अंदर अगर आपके फ़ोन में ऐप्स हैं कुरान की, अभी हम पढ़ेंगे सूरह फातिहा और आज से हम शुरू कर देंगे कुरान करीम। अभी खोलिए, सब लोग खोलें और एक ज़ुबान के साथ हम सूरह फातिहा और सूरह बकरा की 5 आयात पढ़ेंगे, आज हमारा कुरान की शुरुआत हो जाए इंशाअल्लाह ताला। यहाँ से हम नियत करके चलेंगे, अगर हम रमज़ान तक ज़िंदा नहीं भी रहते तो हमारी नियत हो गई कि हमने इसको पढ़ना है। सब मिलके पढ़ना शुरू करें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बुलंद आवाज के साथ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमारी शुरुआत हो गई कुरान करीम को पढ़ने की इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला इसको हमसे कबूल फरमा ले, ये हमारे सिफारशी बन जाएं। तो अब जब कुरान पढ़ना है तो ये सोच के पढ़ना है कि ये कुरान मेरा वकील बनेगा, मेरा सिफारशी बनेगा, मेरा हिमायती बनेगा, इसलिए मैंने इसको वक्त देना है। और दूसरा हमारा जो वकील है बनने वाला क़यामत के दिन, वो है रोज़ा। रोज़ा भी क़यामत के दिन अल्लाह के यहाँ आएगा और सिफारिश करेगा, वकालत करेगा इंसान की और कहेगा या अल्लाह मैंने इसको भूखा प्यासा रखा, अल्लाह मेरी सिफारिश इसके हक में कबूल फरमा। क्या हम नहीं चाहेंगे कि रोज़ा हमारे लिए वकील बन जाए? इस वकील को भी आज तैयार करना है, इस वकील को भी यहाँ हायर करना है, ये वहाँ जाके नहीं मिलेगा। और हम क्या चाहते हैं कि हमारे वकील स्ट्रांग हो या कमज़ोर हो? स्ट्रांग हो। तो जितना ज्यादा वक्त इनके साथ लगाओगे, जितने अच्छे ये होंगे, जितने मजबूत ये होंगे, उतनी ही ज्यादा अच्छी आपकी वकालत करेंगे ना। तो इसलिए रोजे को भी वैसा रोजा रखना है जैसा हक है रोजा रखने का, कि उसके अंदर जुबानों को खास तौर पे कंट्रोल में रखना है। अगर कोई झगड़ा करे तो क्या कहना है, मैं रोजे से हूं, ठीक है। बेसब्री नहीं करनी कि हाय वाय करते फिरें, सर बांध के लेट जाएं और ऐसे हो जाएं आज हम तो रोजा रख लिए, नहीं, रोजा भी खुशी के साथ रखें, क्या सोच के, इसने मेरा वकील बनना है। बस ये आपने बात याद रखनी है इस रमजान में कि इसने मेरा वकील बनना है, कुरान ने मेरा वकील बनना है, इस रोजे ने मेरा वकील बनना है, मैंने अच्छे तरीके से रोजा रखना है। फिर देखें जो ए हदीस में आता है, एक रोजा भी रखता है, एक रोजा अल्लाह के रास्ते में, तो वो एक रोजे की बदौलत अल्लाह ताला उसके चेहरे को जहन्नुम से 70 साल की मसाफत दूर कर देता है। सुबहान अल्लाह, ये वो सामान है जो हमें जहन्नुम से दूर करने वाले हैं, ये वो सामान है जो जन्नत के रास्ते पर हमें लेके जाने वाले हैं। इसकी तो इतनी ज्यादा फजीलत है कि इसके अलावा अल्लाह ताला ने फरमाया जब मेरे पास आएगा तो तब मैं इसको वो अजर अता करूंगा। दुनिया में तो इसको सरप्राइज रखा, इसको नहीं बताया कि क्या और अजर अल्लाह ताला ने छुपा के रखे, रोजा मेरे लिए और मैं ही इसका अजर अता करूंगा। तो अल्लाह ताला अपने उन बंदों को जो इस महीने में रोजा रखेंगे खुशी के साथ, ऐसे ऐसे सोच के नहीं कि हाय रमजान आ रहा है अल्लाह कैसे गुजरेगा, बड़ा गर्मियों का, बड़ा हाय वाय करके नहीं, खुशी से इसका इस्तकबाल कीजिए। ये तो आपके वकील हैं, ये तो आपकी सिफारशी हैं, इनके लिए हाय वाय क्यों, बददिली के साथ इसको इसका इस्तकबाल क्यों करें, हम तो खुशी से करेंगे। लोग तो बड़ी बड़ी कीमतें दे देते हैं अपने वकील हायर करने के लिए, क्या हम अपने वकीलों के लिए इतनी सी भी कीमत नहीं दे सकते। फिर देखें एक बाब अल्लाह ताला ने जन्नत में ऐसा रखा है, एक दरवाजा जन्नत का ऐसा है, 8 दरवाजे, उनमें से एक दरवाजा ऐसा है जो है ही रोजेदारों के लिए, बाब रयान, कि जिसमें से रोजेदार दाखिल होंगे। ये कौन से रोजेदार हैं, जो रमजान के रोजे तो रखते ही थे, उसके अलावा भी, ऐसा नहीं कि रोजे को भूल जाते थे, चाहे तो पीर और जुमेरात का रोजा रख लें, चाहे तो अयाम बीत के रोजे, हर महीने 3 रोजे रख लें, तो वो भी इंसान ऐसा होगा जो रोजेदारों में शुमार होगा और वो उस दरवाजे से जा सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां तक फरमाया रोजेदार के लिए, सोचे उसका तो सारा वक्त ही इबादत है, यानी सारा वक्त सहरी खाने से लेके, फरमाया सहरी खाया करो, खुद अल्लाह और उसके फरिश्ते सहरी खाने वालों पर रहमत नाजिल फरमाते हैं, उसको भी बोझ नहीं समझें। जब से आपने अभी रोज़ा शुरू भी नहीं किया, अभी सहरी खा रहे हैं, अल्लाह की और उसके फरिश्तों की रहमतें नाजिल हो रही हैं आपके ऊपर। उसके बाद आपका रोज़ा शुरू हो गया तो सारा दिन, चाहे आप सो रहे हैं, चाहे आप कुछ खाना बना रहे हैं, चाहे आप कोई बात कर रहे हैं, चाहे वैसे ही बैठे हुए, सारा दिन आपका इबादत में है। इतने घंटे की कौन इबादत कर सकता है, लेकिन मुसलसल आप इबादत में है क्योंकि आप रोजे के साथ हैं, और इफ्तार के वक्त आपकी दुआएं कबूल हो रही हैं, यानी 30 दिन ऐसे समझ लें आपको ब्लैंक चेक मिल गए, जो मर्जी रकम लिख दे, ब्लैंक चेक अल्लाह ने 30 ब्लैंक चेक आपको दे दिए, आपकी मर्जी है क्या रकम डालें उसके ऊपर, यानी उस वक्त फिर दुआएं कबूल होने का टाइम है कि अल्लाह ताला उस वक्त फिर दुआएं कबूल फरमाते हैं रोजेदारों की। तो रोजा सरासर अल्लाह ताला की रहमत है, अल्लाह की तरफ से नेमत है हमारे लिए, तोहफा है हमारे लिए, ये प्रॉब्लम नहीं है, ये काम नहीं है। रोजे क्यों रखते हो, भाई फर्ज है हमारे ऊपर, नहीं फर्ज नहीं है, तो अल्लाह का तोहफा है मेरे लिए। देखिए एक चीज को ऐसे लेना कि ये काम है उसमें, और किसी चीज को लेना कि तोहफा है, बड़ा फर्क है। कोई आप तोहफा बड़ी खुशी से लेते हैं, काम को आप खुशी से नहीं करते, तोहफे के लिए आपका शौक होता है, काम के लिए शौक नहीं होता। तो इसको तोहफा समझें कि अल्लाह ताला ने हमें इतना बड़ा तोहफा दे दिया, इतना बड़ा गिफ्ट हमारे लिए हमें मिल गया। इसके दुनियावी फायदे भी हैं जिनमें मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि हम कोई दुनियावी फायदों के लिए नहीं करते कि मेरे जिस्म में ये हो रहा है वो हो रहा है, साइंस ये कह रही है, देखो रोजे के फायदे ये हैं, हम सिर्फ अल्लाह की खातिर रखते हैं, मेरा अल्लाह ने हुक्म दिया हमने रखा, और हम शौक से रखते हैं कि अल्लाह ताला हमारे इस रोजे को कबूल कर ले और अपने शायाने शान अजर अता फरमाए। फिर तीसरी क्या चीज है जो हमारे लिए वकील बनेगी, सारी चीजों का नहीं आज जिक्र हो सकता, मगर तीसरी एक और चीज वो है नमाज। नमाज भी
ایک حالت میں وہاں پر آئے گی اور انسان کے لیے وکالت کرے گی. اور نماز بھی پھر کیسی ہو ہماری؟ اتنی مضبوط کہ وہ واقعی مضبوط وکیل بنے، وہ واقعی کھڑی تو ہو سکے وہاں پہ. ایسی نماز نہ ہو لڑکھڑاتی پھرے، گرتی پھرے، اس کے اندر کوئی جان ہی نہ ہو. نماز وہ جو مضبوط ہو. کیونکہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتا ہے جب وہ سجدے میں جاتا ہے، قریب ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے. اس لیے فرمایا سجدے میں دعائیں کیا کرو، دعا کیا کرو سجدے میں. اور اسی طرح ایک صحابی کی بات ہے جو آپ کے سامنے رکھتی ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ نمازیں کہاں تک لے جاتی ہیں. ربیعہ بن قاب جو تھے وہ روایت کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رات گزارا کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی لے کر آتا تھا اور جو ضروریات کی چیزیں کو مسواک ہے یا کچھ ہے وہ ساری آپ کے لیے لایا کرتا تھا. ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کے مجھ سے فرمایا کہ بتاؤ تم کوئی کو دعا کرانا چاہتے ہو، کوئی میں تمہارے لیے دعا کروں، مانگو تم کوئی دنیا آخرت کی بھلائی مانگو. تو کہتے ہیں میں نے کہا بس جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں. سبحان اللہ، ان کی خواہشات بھی کیسی ہوتی تھی، بس جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے علاوہ اور کوئی چیز کہو، اور کوئی چیز؟ فرمایا نہیں بس یہی چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا جواب دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس پھر اپنے لیے سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرو. یعنی میں تو دعا کروں گا ہی، لیکن تمہیں بھی کچھ کام کرنا پڑے گا نا، ایسے نہیں کہ بس دعاؤں سے ہی جنت میں چلے جائیں گے، تمہیں بھی کچھ کرنا پڑے. کیا؟ سجدوں کی کثرت. سجدے کیسے کثرت سے ہو سکتے؟ جب آپ نوافل فرض تو پڑھیں گے ہی ظاہر ہے، لیکن فرض کی ایک لمیٹیشن ہے، نوافل کی نہیں ہے. نوافل کی کوئی لمٹ نہیں ہے، کتنے بھی پڑھتے جائیں. تو وہ ہمیں موقع ملتا ہے رمضان میں جب ہم تراویح پڑھتے ہیں، پھر جب ہم گھر آ کے نوافل پڑھتے ہیں، پھر دن میں ہم کتنی دفعہ نوافل پڑھ سکتے ہیں؟ کبھی وضو کیا تو نفل پڑھ لیے، اشراق کے نفل پڑھ لیے، پھر ہم نے کوئی اور سنتیں ہیں جو اگر جیسے ظہر ہے، ویسے ہم عام دنوں میں چار سنت پہلے پڑھتے ہیں، پھر چار فرض، پھر دو سنت پڑھتے ہیں. یہ بھی سنت ہے کہ چار سنت، چار فرض اور پھر چار سنت. آپ اضافہ کر سکتے ہیں، کس کس طرح ہم اضافہ کریں وہ ہم دیکھ سکتے ہیں. پھر مغرب کی اذان اور نماز کے درمیان جو وقفہ ہے اس میں بھی دو سنتیں پڑھنا، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی. اور بلکہ صحابہ کہتے تھے کہ کبھی ہم مسجد میں جاتے تو ہمیں لگتا ہے کہ پتہ نہیں نماز ہو چکی، کیونکہ لوگ اس طرح سے سنت پڑھ رہے ہوتے تھے، اتنی زیادہ عام تھی ان کے اندر. یہ موقعہ نہیں ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ نہیں پڑھی، لیکن اس لیے بتا رہی ہوں کہ چلو ہم سارا سال نہیں پڑھتے، رمضان میں موقع مل جاتا ہے تو ادھر کھجور میں انہیں ڈالی، ادھر جلدی سے دو نفل پڑھ لیے، سنت پڑھ لی یہ، اور اس سے ہمارے نوافل میں اضافہ ہوگا. اسی طرح حضرت ثوبان تھے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت میں جانے والا عمل پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے لیے سجدوں کی کثرت لازم کر لو، یعنی بہت زیادہ سجدے کیا کرو، بس تیرے ہر سجدے کے بدلے اللہ تعالیٰ تیرا درجہ بلند کرے گا اور ہر سجدے کے بدلے گناہ مٹائے گا. یہ مسلم کی روایت ہے. یعنی سجدہ رائے گا نہیں جاتا، اس کو ایسے نہ کریں کہ بس گئے اور جلدی اٹھے، بس ٹچ کرنا ہے زمین کو اور اٹھنا ہے، وہ نہیں. وہ سجدہ وہ ہونا چاہیے کہ جس میں سکوت ہو، اطمینان ہو، کہ اور یہ محسوس کریں کہ اس وقت میں اللہ کے قدموں میں سجدہ کریں، میں اللہ سے بہت قریب ہوں اس وقت. یہ سوچ کے جب سجدہ کریں گے تو سجدے کا لطف آئے گا، مزہ آئے گا سجدے کا. تو اپنے لیے یہ بھی وکیل تیار کیجئے اس رمضان میں کہ ہم اتنے نوافل پڑھیں، اتنے نفافل جتنے ہم سے ہماری استطاعت ہو سکے ہم اتنے پڑھیں اور اپنے لیے اس کو وکیل کر سکیں. اسی طرح قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ چاہتا ہے کہ اپنے اعمال نامے کو دیکھ کر خوش ہو جائے وہ کیا کرے، کیا کرے وہ؟ آپ کی انفارمیشن کے لیے آج بتاؤں کہ جو بندہ چاہتا ہے نا، آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس دن اپنی بک کھول لیں اور آپ خوش ہو جائیں، چاہتے ہیں؟ تو وہ کیا کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخہ بتایا، استغفار کثرت سے کرے. یعنی اپنی استغفار کو دیکھ کر انسان خوش ہو جائے گا، اتنی اس کو یہ چیز خوشی دے گی کہ اس میں بہت زیادہ استغفار ہے، بہت زیادہ اللہ سے بخشش مانگنا ہے، یہ ہے بخشش کا مہینہ، اس مہینے جس کی بخشش ہو گئی اس نے اس مہینے کو پا لیا۔ یہ دیکھیں آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر میں لیلۃ القدر مجھے مل جاتی ہے اور میں اس میں کوئی دعا کرنا چاہوں، کیا دعا کروں؟ اب کیا ہے، رمضان جا رہا ہے، رخصت ہو رہا ہے، اینڈ ہو رہا ہے، اب میں کیا دعا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا اے عائشہ تو اپنے لیے اولاد مانگ لینا، تقویٰ مانگ لینا، جنت الفردوس مانگ لینا، کیا فرمایا؟ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو کریم ہے، تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، بس مجھے معاف کر دے۔ یہ دعا آپ سجدوں میں بھی مانگ سکتے ہیں، قرآن نہیں بس پڑھ سکتے سجدے میں، یہ دعا سجدوں میں بھی مانگ سکتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کی تلقین کی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس مہینے بس ہم نے اپنی بخشش کرانی ہے، اور یہ بھی ہمارے لیے خوشی کا سامان بن جائے گی قیامت کے لیے، ہم خوش ہو جائیں گے دیکھ کے کہ اللہ ہماری بخشش ہو رہی، ہماری اتنی ساری استغفار اس میں۔ استغفار کے لیے یاد رکھیے، یہ صرف دنیا کے لیے نہیں ہے کہ آخرت کے لیے نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ آخرت کے اندر بڑی ہماری خوشی ہوگی، آخرت میں بڑا اچھا ہو، یہ دنیا کے لیے بھی ہے، دنیا کے فائدے بھی اس میں ہیں۔ کس طرح سے کہ دیکھیں، ایک بات آپ کو بتاتی ہوں، آپ لوگ اکثر سوال کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی دعا بتا دیجئے، ہمیں کسی کو نوکری چاہیے اس کے لیے دعا بتا دیں، کہ کوئی اولاد چاہتی ہے اس کے لیے کہتے ہیں دعا بتا دیں، کوئی چاہتا ہے کہ ہماری اولاد نیک ہو جائے تو اس کے لیے کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی دعا کا کہہ دیں۔ آج میں آپ کو ساری دعاؤں کے لیے ایک بات بتا دیتی ہوں، ایک چیز بتا دیتی ہوں، آپ وہ مانگیں گے تو سمجھ لیں کہ آپ کی ساری ہی دعائیں اس میں آ گئیں، آپ کی ساری دعائیں پوری ہو جائیں گی اس سے۔ کہ اور اس کی دلیل میں آپ کو سورہ نوح سے دینا چاہتی ہوں، کہ سورہ نوح میں نوح علیہ السلام نے جو 950 سال تبلیغ کی نا، تو اس کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا فرمایا، اپنی پوری تبلیغ کا خلاصہ، 950 سال کی تبلیغ کا خلاصہ یہ فرمایا کہ یا اللہ میں نے ان کو یہ نہیں کہا کہ یہ کریں، نماز پڑھیں، وہ کریں وہ کریں، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، میں نے ان سے کہا اپنے رب سے استغفار کرو، اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ اب یہ کون سی قوم ہے جو حد درجے بگڑی ہوئی ہے، جس کو 950 سال تبلیغ کی گئی ہے، کسی قوم کو 950 سال نہیں تبلیغ کی گئی، کتنی جنریشنز آ جاتی ہیں 950 سال کے زمانے کے اندر، اس کا مطلب ہر جنریشن، ہر ان کی نسل ہی بگڑی ہوئی تھی، اتنے برے تھے۔ ان کو بھی نوح علیہ السلام کس طرف بلا رہے ہیں، بخشش مانگو اللہ سے۔ ہم کہتے ہیں نا ہم تو بہت برے ہیں، اب ہماری کہاں دعا قبول ہوگی، اب ہماری کہاں، اب تو کچھ رہ نہیں گیا، نہیں، تمہیں بھی یہی دعوت ہے کہ تم بھی اللہ سے بخشش مانگو، کتنے بھی برے ہو گئے ہو۔ نوح علیہ السلام کی قوم کو جب یہ دعوت تھی، تو ہم سب کے لیے یہ ہے کتنے بھی آگے چلے جائیں کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ انہوں نے ان کو اس طرف بلایا اور فرمایا یورسلی سما علیکم مدرارا، وہ کر دے گا تمہارے لیے آسمان کو کھول دے گا، برستا ہوا کر دے گا۔ اس سے ہم سب سمجھتے ہیں کہ شاید آسمان سے بارش ہونے شروع ہو جائے گی، صرف آسمان سے صرف بارش تو نہیں اترتی، آسمان سے کیا کیا اترتا ہے، رزق اترتا ہے، اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں، سکینت اترتی ہے، ہمارے مسئلوں کے حل اترتے ہیں، صحت اترتی ہے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے اترتے ہیں، وہ سب کو تمہارے لیے بہترین کر دے گا، تمہارے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دے گا، تمہارے گھروں میں رحمتیں ہوں گی، تمہیں اطمینان اور سکون ملے گا، برکتیں آئیں گی، یہ سب مطلب ہے آسمان سے کے برسنے کا۔ پھر وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور وہ تمہاری مدد کرے گا مال سے اور اولاد سے، یعنی تم استغفار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں مال بھی دے گا، تمہیں اولاد بھی دے گا، اور مال وہ نہیں جو اللہ سے دور کرنے والا ہو، کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ مال ہے جو اللہ تعالیٰ نے استغفار کے نتیجے میں دیا ہے، نعمت کے نتیجے میں دیا ہے، یہ فتنہ نہیں بنے گا اس کے لیے، یہ اللہ سے دور نہیں لے جائے گا اس کو۔ اور اولاد وہ اللہ تعالیٰ دے گا جو آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی، دل کا سکون بنے گی، وہ اولاد نہیں جو ماں باپ کو ستانے والی ہوگی۔ اگر تم بخشش مانگو گے، اگر آپ افطاری کے وقت بیٹھے ہوئے اور اس وقت اب آپ کو دعائیں بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا مانگوں، تو ایک استغفار ضرور کر لیں، کوئی اتنی لمبی چوڑی نہیں بھی دعائیں آ رہی نا، استغفار کریں گے صحت بھی ملے گی، اولاد بھی نیک ہوگی، مال بھی ملے گا، سکون بھی گھر کا ملے گا، آپس میں محبتیں بھی ہوں گی، رزق کے مسئلے بھی حل ہوں گے۔ اور آگے فرمایا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور وہ تمہارے لیے باغات بھی کرے گا اور نہریں بھی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ استغفار کرو گے تو کیا کیا نہیں اللہ تمہیں دے گا، کیا کیا نہیں دے گا۔ تم استغفار کر کے تو دیکھو، اس طرف آ کے تو دیکھو۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے استغفار ایک خزانہ ہے، قیامت کے دن تو اسے خوشی ہوگی ہوگی، دنیا میں اسے کتنی خوشیاں مل جائیں گی، ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو استغفار کے لیے کوئی دعا نہیں آتی، کوئی قرآنی دعا نہیں آتی، کوئی مسنون دعا نہیں آتی، تو بھی اپنی زبان میں اللہ سے معافی مانگ لیں کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے بخش دے۔ دیکھیں لوگوں کے سامنے ہم اپنے آپ کو اچھا بتاتے ہیں، اچھا کر کر کے دکھاتے ہیں کہ میں بڑی اچھی ہوں، لوگ مجھے نیک سمجھیں، لوگ مجھے ایسا سمجھیں، اپنی تعریفیں، اپنے بچوں کی تعریفیں، اپنے گھر کی تعریفیں۔ اللہ کے سامنے یہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ کے سامنے تو ہم ننگے ہیں، ہاں ہم جیسے ہیں اللہ ایسے ہی ہیں ہم، اللہ ہم تو ہیں ہی خطا کار، اس کے سامنے اچھے بن بن کے خود کو دکھانے کی ضرورت نہیں، جسٹیفیکیشنز دینے کی ضرورت نہیں، ایکسکیوز بنانے کی ضرورت نہیں، اس کے سامنے بالکل کلیئر ہو کے آ جاؤ، اپنا دل رکھ لو۔ اس کے لیے بھی وقت نکالو، اس کے لیے ایسا وقت ہونا چاہیے۔ ایک تو وقت ہے ہمارا افطاری کا، سارے ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے آپ بھی بیٹھ گئے اور آپ نے استغفار شروع کر دی۔ ایک ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے ہٹ کے بیٹھ جائیے اور خاموشی سے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیجیے، اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگیے، اللہ آپ کو دنیا بھی دے دے گا اور آخرت بھی دے دے گا اگر آپ نے اللہ سے بخشش مانگ لی۔ اور اگر بخشش ہو گئی، ہم کامیاب ہو گئے اس مہینے میں، تو اس کے لیے الگ بیٹھیے اور اپنا دل اللہ کے آگے کھول دیں۔ اور جب آپ اپنا دل اللہ کے آگے کھول دیں گے نا، سچے ہو کہ اللہ کو دکھا دیں گے نا کہ اللہ میں کچھ نہیں ہوں، اور اللہ میں بڑی گناہ گار ہوں، اور تو جانتا ہے میرے کچے چھٹے، دنیا نہیں جانتی، تو جانتا ہے، میں جانتی ہوں اور تو جانتا ہے، اور میرے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے اپنے ان گناہوں کا، میرے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے، کوئی معذرتیں نہیں ہیں، کچھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ میرے سے یہ ہو گئے ہیں، اور تو بڑا معاف کرنے والا ہے۔ جب آپ اس طرح سے اللہ کے سامنے آ جائیں گے نا سچے ہو کے، تو آپ کے آنسو بھی نکلیں گے اور پھر یہ آسمان بھی برسے گا آپ کے لیے، پھر بھی پھر اللہ آسمان کے دروازے کھول دے گا آپ کے لیے۔ تو یہ ضروری ہے کہ ہم اللہ کے سامنے سچے ہوں کہ اللہ کوئی انسان نہیں یہ کہہ سکتا کہ میں خطا کار نہیں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلو بنی آدم خطاؤن، سارے بنی آدم جو ہے نا خطا کار ہیں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا نہیں میں نے کیا کیا، اور یہ بھی نہیں کوئی کہہ سکتا کہ میں میرے سے تو اللہ پیار ہی نہیں کرتا، میں تو خود اتنی اس میں میرے یہ مسئلے یہ مسئلے، میرے سے تو اللہ کا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ محبت ہے، آپ اس سے اندازہ کریں، ہم سب مائیں ہیں، جو مائیں یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں وہ جانتی ہیں کہ سب سے زیادہ ہم اپنی زندگی میں نا اپنے بچوں کو معاف کرتے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ آپ چھوٹے ہوتے سے دیکھ لیں، وہ کچھ کرتے ہیں، ہمارے پسند کی چیزیں توڑ پھوڑ دیتے ہیں، کچھ چیزوں کو خراب کر دیتے ہیں، کوئی ماں نہیں ہوتی بچے اٹھا کے پھینک دے، اب نہیں مجھے یہ چاہیے، کوئی ماں نہیں ہوتی بچے کا کھانا پینا بند کر دے، کوئی ماں نہیں ہوتی تھوڑی دیر کے لیے جھڑکیں گے اس کے بعد پھر ویسے ہی ہو جاتے ہیں۔ کتنا ہم معاف کرتے ہیں، وہ بڑے بھی ہو جاتے ہیں، سمجھدار بھی ہو جاتے ہیں، پھر بھی غلطیاں کرتے ہیں، ہمارا دل اتنا بڑا ہو جاتا ہے ان کے لیے، ہم پھر ان کو معاف کرتے رہتے ہیں، اور ذرا بھی اس کے بعد ہمیں ملال نہیں رہتا۔ یہ نہیں کہ ہم بس گرج رکھ کے بیٹھے ہوئے کہ اچھا اس نے فلاں وقت میں ایسا کیا تھا، نہیں، ہماری اولاد ہوتی ہے ہم معاف کرتے ہی جاتے ہیں، کرتے ہی جاتے ہیں، کرتے ہی جاتے ہیں۔ لیکن سوچیں اگر کوئی بچہ ایسا ہو، آپ کا کوئی بچہ جس کو آپ نے جھڑکا ہو اور بہت جھڑکا ہو، اور اس کے بعد وہ اپنا سامان پیک کرنا شروع کر دے اور کہے کہ میں تو جا رہا ہوں کیونکہ میری ماں مجھ سے محبت نہیں کرتی، کہ اس نے مجھے بڑا جھڑکا ہے۔ اب آپ کو دوسرا اس کا بہن بھائی آ کے بتائے تو آپ کے دل پہ کیا گزرے گی؟ آپ جا کے اس کو سینے سے لگا لیں گے اور کہیں گے کہ تم نے سوچ کیسے لیا کہ میں تجھ سے نہیں محبت کرتی، تو میرے پاس آتا تو صحیح، مجھے کہتا تو صحیح۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم میرے پاس آؤ تو صحیح، یہ سوچ کے کہ اللہ نے معاف نہیں کرنا مجھے، اللہ تعالیٰ کو میری نہیں پرواہ ہے، میرے سے تو اب اتنا ہو گیا، اب کیا فائدہ، اب تو میں بوڑھی ہو گئی ہوں، اب کیا ساری زندگی یہ کرتے رہے۔ نہیں، کبھی بھی تمہیں خیال آ جائے تو پلٹ آنا، تمہارے رب کے رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں تمہارے لیے اور ہمیشہ کھلے رہیں گے تمہارے لیے جب تک موت نہیں آ جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں چانس دے رہا ہے ایک اور، کہ ہم یہ اس مہینے میں رمضان کی اپنی بخشش کروا سکیں۔ اور کتنے خوش قسمت لوگ ہیں کہ جو عید کریں تو ان کی عید صرف روزوں کا خاتمہ نہ ہو، ان کی عید وہ ہو جس میں ان کا نامہ اعمال میں سے گناہ صاف ہو چکے ہوں۔ اللہ ہمیں ان میں شامل فرما دے کہ ہم سب ان میں ہو جائیں جن کو اللہ نے بخش دیا ہو. تو اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگے کہ اللہ ہم سے ایسے کام کروا لینا جن سے تو راضی ہوتا ہو. میں اپنے تئیں کسی چیز کو سمجھ کے بیٹھوں چاہیے یہ کر لوں گی نہیں, اللہ جن سے تو راضی ہوتا ہو وہ کام ہم سے کروا لینا اس رمضان میں کہ بس تیری رضا حاصل ہو جائے اور تو راضی ہو کے ہمیں معاف کر دے. تو بخشش ہمارے لیے سب سے بڑا ایم ہونا چاہیے اس رمضان کا کہ ہم سب کی بخشش ہو جائے اور کوئی بھی ہم میں سے رہ نہ جائے. آپ اس کو ایسے سمجھ لیں کہ جہاں پہ ہر چیز کی ایک, جیسے ہم آپ دیکھتے ہیں کئی دفعہ کہ کوئی سیل لگی ہوتی ہے, ہم وہاں پہ جاتے ہیں تو کوئی چیز ایک ہے تو وہ کہتے ہیں بائی ون گیٹ 10 فری, بائی ون گیٹ 2 فری. اس میں جب ساری نیکیوں کی سیل لگ گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بائی ون گیٹ 70 فری, ایک کرو گے 70 گناہ ہو جائے گی. ہر فرض 70 گناہ کے برابر ہو گیا, ہر روزہ 70 گناہ کے برابر ہو گیا, ہر نماز فرض نماز 70 گناہ کے برابر. تو ان کو اچھا اچھا کریں ہم تاکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے, اور پھر اس کے اندر ایم کیا ہو کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو کے تو ہماری بخشش فرما دینا. اگر ہم بخشش کو پا لیتے ہیں اس دنیا میں تو پھر جو موت بھی آئے گی نا وہ ایسے ہی ہے جیسے عید ہے, جس کی زندگی رمضان کی طرح گزری اس کی موت عید کی طرح ہی ہوگی. کہ اسی طرح بخشش مانگتے ہوئے اپنے رمضان کو پورا کرنا ہے اور اس کے بعد پھر نئے سرے سے ایک زندگی گزارنی ہے کہ جیسے مجھے ایک نئی زندگی مل گئی ہے, ایک ایمان والی زندگی مل گئی, اور یہ چانس اللہ تعالیٰ ہم سب کو دے رہا ہے. ہاں, اب ان میں سے جو لوگ اس چانس کو اویل کر لیں گے وہ بڑے خوش قسمت ہیں, اور جو اس چانس کو جانے دیں گے وہ بڑے بد نصیب ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہلاک ہو گیا وہ, برباد ہو گیا وہ, تباہ ہو گیا وہ جس کو رمضان کا مہینہ ملا اور اس وہ اپنی بخشش نہیں کروا سکا. تو اس لیے ہمارا, یعنی جس پہ ہماری نظر ہونی چاہیے وہ بخشش ہے, بس بخشش ہو جائے میری. اور دعاؤں میں ٹاپ پہ کیا دعا ہونی چاہیے, میری بخشش ہو جائے, بس سب سے پہلی دعا ہی ہونی چاہیے. باقی دعائیں رہ بھی جائیں تو ہمیں اب پتہ ہے کہ ہماری وہ دعائیں خود بخود سب چیز ہو جائے گی اگر میری بخشش ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان سے بہترین فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. آپ سب کے لیے ہم نے یہاں پہ کارڈ دیے ہیں, کلاس کے کارڈز, ان کو اگر کسی کو نہیں ملا تو وہ جاتے ہوئے لے کے جائے. ان کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس رمضان میں کم از کم ایک نئے بندے کو قرآن کریم کی سیکھنے سمجھنے اس کے فہم کی کلاس سے انٹروڈیوس کرائیں گے, کم از کم ایک بندے کو. اس ایک سے زیادہ کوئی کارڈ لے جانا چاہے لے جائے, آپ تراوی میں جائیں گے, آپ اس میں جائیں گے, کہیں باہر جاتے ہیں, تو آپ کسی ایک بندے تک یہ پہنچائیں. وجہ کیا ہے یہ میرے کہنے کی, وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے رمضان میں اللہ تعالیٰ نے شیاطین کو لاک کر دیا. اب ہر ایک بندے کے ساتھ شیطان نہیں ہے, اب کیا اس کا اپنا نفس ہے صرف, اب اس کو دعویٰ کرنا آسان ہے. اب آپ کوئی بات کریں گے نا تو اس کا دل جلدی نرم ہو جائے گا. عام دنوں میں جن کے دل سخت ہوتے ہیں ان کے دل بھی رمضان میں نرم ہو سکتے ہیں, ان کو بھی آپ کو تھوڑی بات ہی کریں گے تو ہو سکتا ہے اس تک پیغام پہنچ جائے. تو یہ اپنا ایم رکھیے گا کہ یہ دعویٰ کے لیے بیسٹ ٹائم ہے, سمجھ لیں, چاہے غیر مسلموں کو کرنا ہے, مسلمانوں کو اللہ کی طرف لے کر آنا ہے, بیسٹ ٹائم ہے, یہ سیزن ہے سمجھ لیں دعویٰ کا. کیونکہ شیطان کو لاک کر کے اللہ نے آپ کے لیے ایک دشمن تو بند کر دیا کہ اب آپ کو اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں. تو اس لیے یہ آپ نے انشاءاللہ پہنچانے آگے تک. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.